بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ شکر گزاری کے ساتھ امہات المومنین سیریز میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی دیکھیں گے. سیرت کی وہ چیزیں نمایاں کی جائیں گی جو میرے آپ کے عمل کی ہیں, ساتھ ساتھ کچھ ان کی زندگی کے حالات اور واقعات بھی دکھیں گے. ابھی آپ کے سامنے میں نے سورۃ نور کی آیت نمبر 11 پڑھی. میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی اس کے بارے میں نہ جانتا ہو, ہم میں سے کوئی بھی یہ نہ جانتا ہو کہ یہ آیات کب نازل ہوئیں اور کیا تھیں, اور یہ آیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی کی دلیل ہے کہ یہ وہ واحد خاتون ہے کہ جس کے لیے قرآن پاک میں تقریباً 10 آیات نازل ہوئی تھیں. کب ہوئی تھیں انشاءاللہ ہم ترتیب کے ساتھ رہیں گے, لیکن آج ہم حضرت عائشہ کے بچپن, جوانی اور پھر خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی زندگی میں جو حالات آئے اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ کریں گے. ٹاپک تو بہت بڑا ہے اور حضرت عائشہ سے محبت بھی بہت ہے, لیکن وہی بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء ما من احب, انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. تو میں تو آج کے اس سیشن کو اسی نیت سے کروں گی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ نصیب کرے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ محترمہ تھی جو آپ کی زوجیت میں آئیں. آپ سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی تھی, ان کے ساتھ 15 سال کی زندگی گزارنے کے بعد وہ دنیا سے جا چکی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال تک ایک ایسی عورت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں کہ جو عمر میں ان سے 15 سال بڑی تھی, اور دو بلکہ بعض جگہوں میں کل کے میں نے حضرت خدیجہ کے لیکچر میں ڈیٹیل سے اس کا بتایا کہ دو تو ڈیفینیٹ ہیں, تیسرے بھی نکاح کی باتیں ملتی ہیں کہ وہ 3 دفعہ پہلے سے شادی شدہ تھی. 2 دفعہ کی بیوہ ایک عورت, 2 بچوں کو ساتھ لے کر آئیں, بعض 2 سے زائد بچوں کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت ہی اچھا وقت گزارا. اور ہم جو آپ میں سے اچھی بیوی بننے کی ٹپس لینا چاہتا ہے مجھے پتہ ہے آپ کو اپنے لیے نہیں چاہیے، اپنی بہوؤں کو ہی دینا ہے آپ نے، اور آپ نے اپنی بیٹیوں کو ہی دینا ہے، تو سیرت خدیجہ ضرور سنیے گا، کیونکہ پورا وقت ہی اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہر دوسری بات کے بعد ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اور جو حالات تھے وہ نظر آ رہے تھے. تو ایک اچھی بیوی کی قابلیت کہہ لیجئے یہی ہے کہ اس کی موجودگی میں کسی دوسری بیوی کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہہ لیجئے کہ ریولوشنری دور تھا، جس میں آپ کو محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنایا جا رہا تھا، اس میں ایک خاموش معاون خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. جب آپ کی وفات ہوئی 1090 میں، اور اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، اللہ کے نبی اداس رہنے لگے، عام الحزن کہا گیا اس سال کو. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا دل بہلانے کے لیے کہہ لیجئے معراج کا سفر کروایا تاکہ آپ اس غم کو بھول جائیں. اس کے بعد لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دینے شروع کر دیے کہ آپ دوبارہ نکاح کر لیں، کیونکہ گھر میں بچیاں بھی تھیں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی تھیں. بیٹے تو بچپن میں دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ بچیاں بھی کو بہت ابھی بڑی عمر کی نہیں تھیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں کس سے نکاح کا ارادہ کروں یا میں کس کو کہوں. تو اس میں کچھ لوگوں کے نام میں آج کے سیشن میں ناموں کو بہت پیچھے کر دوں گی، اس لیے کہ ناموں میں کھو کر بات الجھن میں جاتی ہے، اور نام لینے کا بہترین طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ کتابیں کھلی ہوں، ہاتھ میں نوٹس ہوں. تو آج تو ہم اسٹوریکلی لے رہے ہیں. بہرحال آپ کے گھر کی ایک قریبی خاتون نے جب آپ کو یہ مشورہ دیا تو کہنے لگی کہ آپ کو کس قسم کی عورت سے شادی کرنی ہے، کیا آپ ایک بیوہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا بڑی عمر کی عورت سے، یا آپ کنواری سے اور چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کون بڑی عمر کی کون ہے، جیسے عورتوں کو پتہ ہوتا ہے سوسائٹی میں کون سی عورت ہے کون سی نہیں، مردوں کو موسٹلی نہیں بھی پتہ ہوتا کس کی بیٹی ہے کس کی بہن ہے. تو جو آپ کی رشتہ دار تھی انہوں نے بتایا کہ اگر تو آپ کو ایک بڑی عمر کی خاتون سے شادی کرنی ہے تو حضرت سودا سے شادی کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ بڑی عمر کی بھی تھی اور پہلے سے شوہر دیدہ تھی. آپ نے کہا اور کنواری تمہاری نظر میں کون ہے، تو کہا کہ وہ عائشہ ہیں جو کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ پتا کر کے دیکھ لیجئے. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ پھر آپ عائشہ ہی کے بارے میں پتا کریں. جب حضرت عائشہ کے پاس وہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر گئیں، اور ابو بکر صدیق عائشہ کے باپ تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے. اب ذرا غور کیجئے گا ان کے جملوں کو کہ یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی ہیں اور عائشہ ان کی بھتیجی ہوئی، تو بھتیجی سے نکاح تو نہیں ہوتا. یعنی ایک شادی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تین بڑی بڑی رسمیں توڑوائی تھیں عرب لوگوں کی. ایک تو یہ تھی کہ جب کسی کو منہ بولا بھائی بنا لیتے تھے، جیسے کسی کو کہا آپ سے میری دوستی، آپ میرے بھائی کی طرح یہ ہے وہ ہے، تو پھر اس کو سگا بھائی سمجھتے تھے اور اس کی بیٹیاں بالکل اسی طرح سے اپنے ساتھ انٹریکٹ کرتی تھیں جیسے کہ کوئی بھائی کی بیٹیاں ہوتی ہیں. تو جب ابو بکر صدیق نے یہ بات کہی تو آپ نے فرمایا، پیغام میں بتایا کہ آپ میرے دینی بھائی ہیں، خونی رشتہ آپ سے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کہہ دی کہ جو خون کے رشتوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ پھر منہ بولے رشتوں میں نہیں ہوتا. کہا اچھا ٹھیک ہے. اس وقت بھی میں سوچتی ہوں کہ ابو بکر صدیق نے وہ ایشو نہیں اٹھایا جو آج پوری دنیا کے خاص طور پہ نان مسلمز کو، اور وہ مسلمز جو اسلام سے دور اور کفر سے یا نان غیر مسلموں سے زیادہ قریب ہیں وہ اٹھاتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا فرق. یہ سوال نہ ابو بکر نے اٹھایا نہ کسی اور نے اٹھایا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو مجھے اور کیا چاہیے، کیونکہ میری بیٹی ایک نبی کی بیوی بنے گی. تو عائشہ جو ہے وہ اس وقت پھر ان سے صرف نکاح ہوا تھا، لیکن آپ کے پاس نہیں آئی کیونکہ ان کے لیے رخصتی کا وقت بعد میں رکھا گیا. حضرت عائشہ سے جو آپ کا نکاح تھا یہ شوال کے مہینے میں رکھا گیا، اور یہ بھی ایک دوسری رسم ٹوٹی تھی. عربوں کے کلچر میں شوال کے مہینے میں شادی کو منحوس سمجھتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ایسی شادیاں نپتی نہیں ہیں. تو یہ رسم توڑنے کے لیے نہ صرف یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح مبارک بھی شوال میں ہوا، اور 3 سال بعد جب رخصتی ہوئی تو وہ بھی شوال ہی کے مہینے میں ہوئی. بہرحال یہ بھی ایک چیز تھی. پھر تیسری چیز یہ تھی کہ عمر کا فرق، مرد اور عورت کی عمر کے اندر اتنا بڑا فرق ہوگا تو یہ کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ چیز بھی ختم کروائی. اب نکاح تو ہو گیا لیکن بیوی تو گھر میں نہیں آئی، تو اس لحاظ سے پھر نکاح تو حضرت عائشہ سے ہوا، لیکن پھر حضرت سودا جو کہ بڑی عمر کی سیاہ رنگ کی تھی، بھاری جسم کی تھی، یعنی ایک مرد نے اپنی زندگی کے 25 سال سے لے کر 40 سال کا وقت جو ہے وہ ایک اپنے سے بڑی عمر کے ساتھ گزارا، اور اس کے بعد دوسری بیوی جو بیوی بن کر آپ کے گھر میں آتی ہے وہ بھی ایک بڑی عمر کی خاتون ہے، پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصتی ہوئی تھی. تو یہ ایک اپنی جگہ ٹاپک ہے، لیکن میں آپ کو صرف ایک خلاصہ دینے لگی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جگہ کیا تھی. چند باتیں حضرت عائشہ سے متعلق کہ وہ نام کیا تھا ان کا، عائشہ. لفظ عائشہ سے کیا مراد ہے؟ آشا یا ایشو، ایشون اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، ایشت الرادیہ قرآن پاک میں لفظ آتا ہے، وہ دل پسند زندگی میں ہوں گے. تو عائشہ کہتے ہیں زندگی والی، عائش کہتے ہیں جینے کو، عائش، عائشہ، یہ عربی کے مختلف پروناؤنسیشن ہے. ان کا لقب کیا تھا؟ صدیقہ. اور لقب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی انسان کی شخصیت میں جو بہت ہی زیادہ پرومیننٹ چیز ہوتی ہے نا، اس کو لقب کہتے ہیں، ٹائٹل کہہ لیجئے، آنر کہہ لیجئے. اور ان کا خطاب ام المومنین تھا. کنیت کیا ہوتی ہے؟ کنیت عرب لوگوں میں کسی بھی شخص کی عزت اور شرف کی علامت ہوتی تھی، کیونکہ اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ بندہ خاندانی ہے، اور کنیت میں یا تو باپ کی کنیت ہے یا بچوں کی. تو حضرت عائشہ ایک دن بڑے اداس شکل میں اللہ کے نبی کو کہتی ہے، میری تو کوئی اولاد نہیں ہے، تو میری کنیت کیا ہوگی؟ آپ نے کہا کہ آپ کی بہن اسما کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، بلکہ اسما کے گھر جب بیٹا پیدا ہوا، عبداللہ جس کا نام ہے، جس کو ہم سب عبداللہ بن زبیر کے نام سے جانتے ہیں، آپ کو یقیناً اتنا تو پتہ ہی ہے سب کو ہی کہ عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ اسما کے بیٹے تھے، جو نفس حضرت عائشہ کی بہن تھی، یعنی ان کے بھانجے تھے کہہ لیجئے، اور ادھر سے ان کے باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے زبیر. تو یعنی ایک خاندان میں کتنے کتنے رشتے جڑتے تھے. تو جب وہ بچہ پیدا ہوا تو حضرت عائشہ اس بچے کو لے کر آئیں، تو اللہ کے نبی نے اس کو پیار کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا نام عبداللہ رکھ لو، اور فرمایا اب تم اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لو. تو حضرت عائشہ کی کنیت اپنے بھانجے کے نام پہ ام عبداللہ بھی تھی. اسی طرح آپ کو ایک اور لقب بڑا دیا جاتا ہے، بڑا معروف ہے، اس میں تھوڑی سی سوچنے کی گنجائش ہے، لیکن بہرحال وہ نام بڑا معروف ہے، حمیرہ. حمیرہ کہتے تھے گوری عورت کو. تو یہ ایک لقب تھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا شبہ ہے، لیکن بہرحال یہ کتابوں میں بات موجود ہے. اسی طرح ان کو بنت صدیق بھی کہتے ہیں، صدیق کی بیٹی، کیونکہ ابو بکر صدیق کی یہ بیٹی تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باپ ہیں ابو بکر، ان کی شخصیت میں بتا چکی ہوں، آپ لوگوں نے شاید نہ سنا ہو، کہ ابو بکر کا اپنا نام ابو بکر نہیں تھا، وہ تو ان کی کنیت تھی. اور بکر کیا تھی؟ نیکیوں میں بڑھنے والا، پہل کرنے والا، کوئی نیکی سن کے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، فوراً چلتے تھے کہ گریب دی اپرچونیٹی والی، حساب والی بات، کہ بھائی جلدی سے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن ابو بکر صدیق کا اپنا نام تھا عبداللہ. آپ دیکھیں عربوں میں عبداللہ نام کتنا عام ہے، اب نواسے کا نام بھی عبداللہ بن رہا ہے، تو نانے کا بھی، نانا کا نام بھی عبداللہ ہے، لیکن کنیت ان کی ابو بکر تھی اور ان کا لقب صدیق تھا. حضرت عائشہ کی ماں کا نام ام رومان تھا، ام رومان تھا. باپ کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سرہ، جس کو آپ لینیج کہتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں آپ شجرہ نسب کہتے ہیں، عربوں میں شجرے کی بڑی اہمیت تھی. اور میں دکھ کے ساتھ کہوں گی یہ بات کہ جن سوسائٹیز میں آپ بغیر نکاح کے بچے عام ہو گئے، یا بچے پیدا ہوتے ہیں تو باپ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتے، ان کا لینیج کہاں بنے گا، ان کا شجرہ کون بتائے گا؟ اسی لیے اسلام میں زنا کو اتنا زیادہ برا کہا جاتا ہے، کیونکہ پیدا ہونے والے بچے کا نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، تو وہ ان رشتوں کی مٹھاس سے بچہ محروم ہو جاتا ہے. لیکن عرب لوگ جب بھی کسی انسان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے اس کا نسب دیکھو کدھر ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ کا جو باپ کی طرف سے نسب تھا، اگر آپ اس کو اوپر سے اوپر کرتے جائیں، تو ابو بکر کے باپ ابو قحافہ تھے، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ کے دادا ہوئے. ابو قحافہ کے باپ کا نام عثمان تھا. پھر اسی طرح سے اوپر جاتے جاتے ان کا جو تعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر میں جڑ جاتا تھا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنانا فیملی تھی. یعنی اب یہ میرے آپ کے انٹرسٹ کی باتیں نہیں ہیں، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ باپ کی طرف سے قریشیہ تھی اور ماں کی طرف سے قبیلہ کنان سے تھی. ایک طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کوئی 8ویں نسل میں چلا جاتا تھا، اور دوسری میں 11ویں نسل سے، لیکن بہرحال یہ کہ پیچھے سے ان کا ایسے ہی تھا کہ نسب 7ویں 8ویں پشت پر جا کر ملتا تھا باپ کی طرف سے، اور ماں کی طرف سے 11ویں یا 12ویں پشت میں آپ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا، آپ کہہ لیجئے کہ غور و فکر کا نقطہ ہے. چھوٹی سی عمر میں ایک لڑکی ایک نبی کی زوجیت میں کیوں لائی گئی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے، کہ اس نبی کے بالکل قریب رہ کر زیر تربیت بھی ہو اور پرسنل میٹر، زندگی کے بہت قریبی معاملات جو شوہر بیوی سے زیادہ کوئی ایک دوسرے کے نہیں جانتا، وہ ایک ایسی ایک عورت کے ذریعے سے ملیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لمبا عرصہ زندہ رہے. تو لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر کا بہت بڑا فرق تھا. تو اس فرق کی بہت سی حکمتیں ہیں جو میرا آپ کا ایشو تو بالکل نہیں ہے. ہے کسی کا ایشو؟ ہمیں تو کوئی ایشو نہیں. جس سوسائٹی میں یہ نکاح ہو رہا تھا، مکہ میں ہوا نکاح، رخصتی مدینہ میں جا کر ہوئی ہے، نہ مکہ والوں نے اعتراض کیا نہ مدینہ والوں نے کیا. وہ لوگ تھے جو چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کہہ لیجئے کہ پر گنتے تھے اڑتی چڑیا کے. وہ تو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے، پروپیگنڈے لینے اور اس طرح کی باتیں لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے تھے. انہوں نے کوئی گلہ نہیں کیا کہ یہ کون ہے، یہ کیوں ہے. لیکن یہ تو اب کچھ ایک دو صدی پیچھے سے یہ باتیں چل پڑی کہ ہم نے اس موضوع کو اعتراض کیا، حالانکہ عربوں میں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. جب لوگ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کے نکاح اور آپ کی عمر کے فرق کی بات کرتے ہیں تو وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس سے پیچھے حضرت خدیجہ سے تو نکاح ہوا، اس پہ کیوں نہیں بولتے کہ وہ تو ایک بڑی عمر کی خاتون تھی، شادی شدہ خاتون تھی. تو یہ ایشو عربوں میں نہیں تھا بالکل جی. اور یہ سچ بتاؤں کہ زیادہ یہ ہمارا انڈو پاک کا ہی کلچر ہے. شادی کرنے جاتے ہیں، لڑکی دیکھتے ہیں، وہ ناپ کے آتے ہیں، قد بھی ناپ کے آتے ہیں، پھر اس کا کیا کہتے ہیں کہ ایج بھی دیکھتے ہیں. ایک دن بھی بچی بڑی ہو تو کہتے ہیں یہ تو میرے بیٹے کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی. حالانکہ ایسی نہیں بات ہے، چھوٹے بڑے کا اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کی رکھا. حضرت عائشہ کے والد ابو بکر جو تھے، یہ 13 ہجری میں وفات پاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال بعد. اور ام رومان کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ حضرت عثمان کی خلافت تک زندہ رہیں. یعنی آپ اب حضرت عائشہ کے تناظر سے یہ سارا کچھ اگر سنتے ہیں تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا کہ شوہر تو فوت ہو گئے اس وقت جب عائشہ کی اپنی عمر 18 سال تھی. یعنی یہ بھی تو ایک المیہ ہے نا ایک عورت کے لیے، 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی اور پھر تقریباً 50 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر انسانیت کی خدمت کرتی رہی. شوہر گئے تو 2 سال بعد باپ بھی چلے گئے، صدمے پہ صدمہ پڑا نا. لیکن وہ عورت، وہ بچی اتنی میچور ہو چکی تھی ایک نبی کی زیر تربیت رہ کر کہ انہوں نے ان سارے حالات کو بہت اچھی طرح سے رکھا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ام نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی بھی 4 شادیاں ہوئیں، ایک سے بڑھ کے دوسری، دوسری سے تیسری. اس لیے آج میں اور آپ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اپنے ذہن کو ضائع نہیں کر سکتے کہ اس سے پہلی شادی کی ہوئی، وہ کیوں ہوئی، یہ ہوئی. ابو بکر کی سیرت پڑھائیے کل، الحمدللہ میں نے ایک جگہ ابو بکر خلفائے راشدین کی سیریز میں سے آپ ابو بکر کے حالات پڑھیں تو آپ کو ان کے بارے میں بہت چیزیں پتہ چل جائیں گی. لیکن یہ ہے کہ ان کی جو بیوی ام رومان تیسری بیوی تھی یا چوتھی بیوی، ان سے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی. اور حضرت عائشہ نے جب آنکھ کھولی تو ابو بکر اور اپنی ماں کو مسلمان دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوبی ہے، بہت اہم بات ہے، مکہ میں رہتے ہوئے بھی جب ہوش سنبھالی تو ماں باپ دونوں مسلمان تھے. اور ابو بکر کی سیرت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ابو بکر کی 4 پشتیں اسلام پہ تھیں، باپ بھی، خود بھی، بیٹا بھی، پھر آگے سے پوتے نماز سے بھی اسلام پہ ہو گئے. تو حضرت عائشہ کو بالکل ایسا ہی ماحول ملا جیسے آج کل ہمارے بچوں کو ملتا. ہمارے بچوں نے ہمیں مسلمان ہوتا ہوا نہیں دیکھا. تو عائشہ کہتی ہے کہ جب میں آئی اور نبوت کے 4th سال میں تو یہ پیدا ہو رہی ہیں اور 10th سال میں 6 برس کی عمر میں یہ ان کا نکاح ہوتا ہے، 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوتی ہے. اور عربوں میں عورتیں بہت جلدی بالغ ہو جاتی تھیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی اپنے ماں باپ کو شرک کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کبھی ان کو بت پوچھتے نہیں دیکھا. تو یہ ایک پلس پوائنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نیگیٹو تعلیم سے روکے رکھا. دیکھیے نا کہ جن سے دین کے کام اللہ نے لینے ہوتے ہیں نا، ان کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے پریپئر کرتے ہیں. بس آپ دیکھیے کہ آپ 1 سال قرآن کا کورس کرتے ہیں، آپ کافی زیادہ نالج لے لیتے ہیں الحمدللہ، لیکن آپ پڑھانے کے قابل تو نہیں ہوتے نا، یا آپ مفتی تو نہیں بن گئے نا. یا ہو سکتا ہے کہ جو باتیں آپ نے پڑھی ہیں اس سے ایکسٹرا کوئی ایشو سامنے آئے تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو، یہ خیال ہے، غلط ہی کریں گے نا. کیونکہ جب ہم قرآن سیکھتے ہیں، کورسز کرتے ہیں، کلاسز میں جانتے ہیں، تو یہ کہہ لیجئے کہ ہم سیلف سفیشینٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اسپیشلسٹ تو نہیں ہو جاتے اس کام کے. لیکن جن سے اللہ نے دین کا کام لینا ہوتا ہے ان کو ڈفرینٹ ریسورسز سے پہلے پورا میچور کرتا ہے. عائشہ صدیقہ اصل میں ایک علمی شخصیت تھی، آپ یہ کہہ لیجئے کہ عائشہ صدیقہ امہات المومنین میں بھی ہے اور یہ پوری امت کی استاد بھی ہیں. یہاں تک روایت آتی ہے کہ دین کا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا اس کا پورا آدھا, شطر بولتے ہیں سیکنڈ یعنی سیمی سرکل کو, ہاف جو تھا یہ اللہ نے عائشہ کے ذریعے امت کو دلوایا. وجہ کہ شادی شدہ زندگی جو ہوتی ہے نا, یہ انسان کی زندگی کا تقریباً آدھا حصہ ہوتی ہے. گھر کے باہر کاروبار ہیں, دوسری چیزیں, لیکن گھر کے اندر ایک مرد کیا ہے, کیسے ہے, بچوں سے اس کا کیا تعلق ہے, بیوی سے کیسا تعلق ہے, اس کو بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اور یہ ساری باتیں ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ کے ناطے سے ملی. جتنے طہارت کے مسائل آپ دیکھ لیجئے, غسل کی باتیں دیکھ لیجئے, شوہر بیوی کے تعلق کی حدیں دیکھ لیجئے, پیریڈز میں عورت کو کیا منحوس سمجھ کے گھر سے نکال دینا ہے یا آپ اس کا جھوٹا بھی کھا سکتے ہیں, کیا عورت کو آپ بالکل الگ کر دیں یا آپ اسی ایک بستر پہ سو بھی سکتے ہیں, یہ زیادہ چیزیں ہمیں حضرت عائشہ اور دوسری ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ملی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے پورے حالات جو تھے بنا کے رکھے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس لحاظ سے بہت خوش قسمت تھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بالکل شروع سے ہی, جس کو آپ کہنا چاہیے کہ بڑے مضبوط ہاتھوں میں رکھا. عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر نہ آتے ہوں. اور حضرت عائشہ جب چھوٹی تھیں تو آپ دیکھیے کہ کسی کو نہیں پتا تھا کل کیا حالات ہوں گے, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کو اس دور کے رواج کے مطابق اپنی ماں کے ساتھ وائل نام کے ایک شخص تھے, ان کی بیوی نے بھی دودھ پلایا. یعنی عربوں میں یہ عام تھا کہ ایک عورت, ایک بچہ اپنی ماں کے علاوہ دوسری عورتوں کے بھی دودھ پیتا ہے. اب اس سے آپ دیکھیے تو جو وائل نام کے ایک شخص تھے, کوئی بھی ہوں گے ان کی کنیت بھی آتی ہے. اب ان کے بھائی ایک دفعہ جوانی میں جب حضرت عائشہ جوان ہو گئی تو وہ آئے, تو حضرت عائشہ ان سے پردہ کرنے لگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو آپ کے رسائی بھائی ہیں. تو کہنے لگی دودھ تو میں نے ایک عورت کا پیا, اب اس کا دیور میرا کیا لگتا ہے. دیکھیے اب اسلام کی وسعتیں, یعنی یہ میں صرف آپ کو شعور بیدار کرنے لگی ہوں کہ آج ہم ہیں مسلمان, ہم اسی دین پہ جو اللہ کے نبی اور صحابہ تھے, بٹ آج ہمیں یہ مسئلے پتہ ہی نہیں ہے. ایک عورت کا دودھ اگر ایک بچہ پی لیتا ہے, اس عورت کا شوہر اس بچے کا باپ ہے. اب اس عورت کا دیور جو اس عورت کا غیر محرم ہے, دیور غیر محرم ہوتا ہے نا, لیکن اس بچی کا وہ محرم بن گیا. جیسے یہ جو ان کے چچا آئے تھے, افلخ نام تھا ان کا, تو یہ آیا کرتے تھے کبھی کبھی ملنے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہ تمہارے رضائی چچا ہے, تم ان سے پردہ نہیں کرو گی. کیا خوبصورت دین ہے. اور حضرت عائشہ خود بھی یہ کرتی تھی کام, چونکہ اپنے بچے نہیں تھے نا, تو اللہ کے نبی بھی چلے گئے, آپ کہہ لیجئے کہ شوہر نہیں رہا, پھر باپ بھی چلے گئے, بھائی بھی اپنے اپنے وقت پہ ہوتے ہیں, تو یہ کہتی تھی کہ میرا محرم کیسے ہو. بس آپ دیکھیں نا, عورت کو ہر جگہ ضرورت پڑتی ہے نا, اور ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کیا کرتی تھی کہ جب مکہ مدینہ میں کوئی بچے پیدا ہوتے تھے نا, تو اپنے بھانجے, یہ جیسے عروہ ہیں, عروہ نام میں نے لے دیا ان کے باپ, عبداللہ بن زبیر کا نام جو لیا, اب عبداللہ بن زبیر ان کے بھانجے ہوئے نا, بہن کے بیٹے ہیں, تو ان کی بیوی کا دودھ اگر عائشہ نے کسی کو پلایا تو عائشہ اس کی خالہ بن گئی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنے بھائی بہنوں کے بچوں اور ان کے بچوں کا دودھ پلوا کر اپنے آپ کو ان کی رضائی خالہ, کہیں رضائی پھپھو, کہیں کچھ نہ کچھ بنا لیتی تھی. پھر ان کے ساتھ انٹریکشن ایزی تھا, کیونکہ حضرت عائشہ نے آگے جا کے علم میں بہت کام کرنا تھا. اور آپ انشاءاللہ پڑھیں گے اگر کہیں آگے ڈیٹیل سے پڑھ سکیں کہ حضرت عائشہ سے علم لینے والے جو مرد حضرات تھے ان میں زیادہ ان کے محرم ہوتے تھے, کیونکہ وہ کسی نہ کسی ناطے سے ان کے ساتھ تھا. تو بہرحال حضرت عائشہ جو تھی ان کا بچپن کیسا تھا, یعنی تھوڑا سا اگر فار انٹرسٹ, سیک آف انٹرسٹ آپ کہہ لیجئے, تو حضرت عائشہ کا بچپن ویسا ہی تھا جیسے سب کا بچپن ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ان کو گڑیوں سے کھیلنے کا بہت شوق تھا, ہر لڑکی کو ہی ہوتا تھا پہلے, اب تو نہیں رہا, اب تو لڑکیاں بھی کمپیوٹر سے ہی کھیلتی ہیں اور گاڑیوں سے, اور پتہ نہیں اب تو ساروں نے ساری چیزوں کی جگہ ہمارے سیل فونز نے لے لی, کیونکہ اسی میں سب کچھ گھس گیا. لیکن حضرت عائشہ کے اندر کہتے ہیں کہ بہت بچپنا تھا اور بالکل اپنی عمر کے مطابق کھیل کی شوقین تھی, بچیوں کو گلی محلے کی جمع کرتی اور کھیل اور کود میں رہتی, حتیٰ کہ شادی کے بعد بھی ان کا یہ عالم رہا. اور جب یہ اپنی دوستوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھیں, ایک دم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تو ان کی سہیلیاں ادھر ادھر چھپ جاتی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو باہر سے نکالتے تھے کہ آپ کدھر ہیں اور آپ کدھر ہیں. کبھی اپنی گڑیوں کو چھپا دیتی. ہاں, تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ عام وہ لوگ نہیں ہیں کہ جب آپ سمجھتے ہیں کوئی دین پہ, ہم کہتے ہیں ان کے بچے بھی قرآن پڑھتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں, ان کے بھی بچے روتے ہیں, ان کے بچوں کو بھی ضد آتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھولا بہت جھولتی تھی, اب یہ آپ دیکھیے کہ ان کا اللڑپن تھا. اور یہ ساری باتیں بعد میں ہیں, ان کی بہت فلبتی باتیں بھی ملتی ہیں. ایک دفعہ گڑیاں اسے کھیل رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. وہ گڑیاں ایسی نہیں ہوتی تھی جو مشل آج کی باربیز ہیں کہ پورا جسم عورت کا بنا ہوا ہے اور اس میں اور ایک عام عورت کے جسم میں فرق نہیں دکھتا. بعض اوقات کپڑے کی بنی ہوئی, روئی سے بنی ہوئی گڑیاں, جیسے آپ نے بھی کبھی وہ کچھ اس کا نام بھی ایک ہوتا تھا نا اسٹف ٹوائز, تو اب اسٹف ٹوائز ہو گئے نا. پہلے تو بالکل وہ ایک گول سا روئی کا گولا بنایا اور اس کی ادھر پالیں لٹیں اور وہ اس کی گتیں بنا دیں اور یہ چٹیاں بن گئی. اس طرح اس طرح میں عورتیں گھر میں گڑیا بناتی تھی. تو ایک گڑیا ایسی تھی جس کے پر لگے ہوئے تھے, ادھر اور ادھر پر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے, تو عائشہ نے کہا کہ یہ گھوڑا ہے. تو آپ نے کہا گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے, تو کہنے لگی کیوں, حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے پر نہیں تھے. اتنی فلبدی اور ماشاءاللہ ایکٹیو تھی کہ اللہ کے نبی نے ان کا یہ اتنا حاضر دماغانہ جواب سنا تو آپ مسکرا دیے, اسمائل دیا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ 7-8 سال کی عمر کی جو ایک اور عمر ہوتی ہے, یہ نہ تو بچوں میں بچہ ہوتا ہے بندہ نہ بڑوں میں بڑا ہوتا ہے, لیکن جو عربوں کا رہن سہن تھا اور جو وہاں کا گرم ماحول اور ان کی خوراک تھی اور کھجوریں وہ لوگ زیادہ کھاتے تھے, وہاں بچے اور بچیاں عمر سے بہت جلدی بالغ ہو جاتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھدار بھی بہت تھی, اور اس طرح سے وہ تھی کہ واقعی ان کو دیکھ کر انسان کہہ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بعد میں کوئی بڑا کام لے گا, اور واقعی پھر اللہ نے ان سے یہ بڑا کام لیا. خیر ان کی شادی کا جب قصہ ہوا جو میں آپ کو سنا چکی ہوں, کس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حضرت عائشہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوگا؟ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے, سبز ریشم کی ایک ڈبیا مجھے دی. میں نے پوچھا یہ کیا ہے, کہا کھول کر دیکھیے. کہا جب کھولا تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبی تھی. پوچھا یہ کون ہے, فرمایا یہ آپ کی بیوی بنے گی. یعنی آپ دیکھیے کہ اس ایک حدیث کے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں سوچ سکتے تھے, یہ اللہ کا فیصلہ تھا. اس کے بعد ہی پھر آپ نے پیغام دیا, اور نبیوں کے خواب اور نبیوں کے ساتھ اس طرح کے انیوژل جو واقعات ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے حکم کا ایک حصہ ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات بہت اچھی طرح پتہ, جو رشتہ کروانے کے بیچ میں عورت آئی تھی ان کا نام خولہ تھا, بنت حکیم ہے, جس کو لکھنا ہے لکھ سکتے ہیں, نہیں ہے تو کوئی بڑی بات نہیں. لیکن بہرحال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ حضرت عائشہ سے ہو گیا, اور اس وقت عائشہ کو پتہ بھی نہیں تھا شادی کیا ہوتی ہے. کہتی ہے میں تو اپنی گڑیوں سے کھیل رہی تھی کہ میری ماں نے مجھے ادھر بلایا, مجھے نہیں پتا میرا آج نکاح ہونے لگا. اور جب نکاح ہونے لگا تو اندر آئی تو میری ماں نے مجھے کہا کہ چل نہا دھو. کہتی مجھے انہوں نے تھوڑا سا سیدھا سادہ کیا, اتنے میں میرے باپ آئے. ابو بکر نے خود نکاح پڑھایا تھا اپنی بیٹی کا. میں پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں آج کی شادیوں اور اس دور کی شادیوں میں فرق دیکھیں, اور میں کہہ سکتی ہوں پوری دنیا کے شوہر بیویوں کی محبت ایک پلڑے میں ڈال دیں, اور عائشہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے تقابل میں زیادہ تھی. ہم سوچتے ہیں اتنے لاڈ کریں گے, لاکھوں کے جوڑے پہنائیں گے, کروڑوں کے زیور پہنائیں گے, اور ہزاروں کی مہندیاں لگائیں گے, اور لاکھوں کی موویاں بنائیں گے, پھر کپل بڑا خوش رہے گا. یاد رکھیے کہ آج شادی کلچر جو ہمارے آ گیا نا, ہم شادیاں کرتے نہیں, اب ہم شادیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں. میں نے حضرت ختیجہ کی شادی کے اوپر بھی ذکر پورا سنایا تھا کہ کتنی سادگی سے یہ شادی ہوئی تھی, اور کیسے یہ آئیڈیل جوڑے تھے. یہ ہیں کیوپڈ کپلس, ان کو آپ کہہ سکتے ہیں ہنسوں کے جوڑے, جن گھروں میں نہ تکلفات ہیں, نہ بات ہے, نہ لڑائی, نہ جھگڑا. آج اوپر کا پروٹوکول کتنا زیادہ ہے. ایک شادی ہونی ہوتی ہے, میں کہتی ہوں 2-2 سال پہلے سے تیاریاں, اور شادی کے بعد 1 سال تک چھٹی چاہیے کیونکہ شادی ہو چکی ہے, اب یہ ہونا ہے, وہ ہونا ہے. کریے, شوق پورے کریے, لیکن نمازیں تو نہ جائیں نا, بندہ اللہ سے دور تو نہ ہو, اسراف تو نہ ہو, دکھاوا تو نہ ہو. بعض دفعہ ہم شادی کے موقع پہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اللہ کو غصہ دلاتے ہیں کہ اب تو اس گھر میں کوئی خرابی ڈال, اور پھر اللہ اللہ کر کے شادی ہوتی ہے, پتہ نہیں نبھتی ہے کہ نہیں. ابھی تو وہ مہندی بھی نہیں اتری ہوئی, ابھی تو گھر سے چیزیں بھی نہیں سیدھی ہوئی, تو ارد گرد سے باتیں سننے کو ملنے لگ جاتی ہیں. تو ایسے وقتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا, بہت آسانی سے یہ شادی ہوتی تھی. حضرت عائشہ جب ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی, اور جب ابو بکر صدیق ہجرت کی اس وقت بھی حضرت عائشہ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی, لیکن جب بعد میں حضرت عائشہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مکہ آئیں, قبا کے مقام پہ ان کے کچھ رشتے دار تھے, 7-8 مہینے وہاں رہی تھی, پھر جب واپس ابو بکر کے پاس آئیں تو ایک دن ابو بکر نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو اب لے جائیے. یعنی یہ ایک اشارہ تھا کہ اب آپ ان سے رخصتی کر لیں. انہوں نے کہا کہ اچھا, میرے پاس, اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس ابھی حق مہر کے پیسے نہیں ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کا حق مہر جو مقرر نکاح کے وقت ہوتا ہے، لیکن عرب لوگ جو تھے وہ بیوی سے ملاقات سے پہلے وہ حق مہر ادا کر دیتے تھے. اب حق مہر کے بارے میں بھی بہت لمبی چوڑی باتیں آتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس حق مہر کے پیسے نہیں ہیں. تو ابو بکر نے کہا کہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. کہا اچھا پھر میں آپ سے ادھار لوں گا. قرض لیا ابو بکر سے اور وہی قرض حق مہر حضرت عائشہ کو بھیجا کہ اس کو قبول کر لے. جس وقت انہوں نے قبول کر لیا تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ٹھیک ہے رخصتی کے لیے تیار ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے، میری ماں نے مجھے بلایا اور کچھ انصاری عورتوں کے حوالے کر دیا، انہوں نے مجھے صاف ستھرا کیا، مجھے ساتھ تیار کیا، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. ابو بکر نے کہا لے جائیے اپنی بیوی کو. اب آپ پر میں بتائیے، نہ ہال بک ہوا، نہ کیٹرنگ کا آرڈر آیا. حضرت عائشہ کی ایک انا ہوتی تھی، جیسے وہ ٹیک کیئرز ہوتی ہیں، تو وہ جو تھی وہ ان کو اٹھا کے جدھر جانا تھا لے جاتی تھی، بلا لیتی تھی، نہ کوئی اسراف، نہ کوئی بات، نہ کوئی کہنے کی بات، نہ کچھ. اور کہتی ہیں کہ میری ماں نے مجھے سمجھا دیا تھوڑی بہت بات کہ بھئی تمہاری اب شادی ہو رہی ہے اور تم اب ادھر سے اٹھ کے ادھر جاؤ گی. میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے بات ہو گئی ختم. اتنی آسان شادی تھی کہ کسی کو لینی اور مشکل کی کوئی بات بھی نہیں ہوئی. تو بہرحال پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں، ام المومنین بنی، مومنوں کی ماں. یہ ہر اس عورت کو اللہ نے ٹائٹل دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آئیں. اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا بیویوں کے لیے جو حق مہر تھا عموماً 500 درہم ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ کے لیے بھی آپ کا مہر 12 اوکھیا اور 1 نش تھا، یعنی تقریباً یہ درہم میں 500 درہم کے قریب بنتا ہے. تو بہرحال یہ تھی حضرت عائشہ کی شادی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پیار ڈالا، اتنی محبت ڈالی دونوں میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ارد گرد کے سب لوگ جانتے تھے، صحابہ تک کو یہ بات پتا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ خود کہا کرتے تھے کہ اللہ میں اپنی بیویوں میں انصاف کرنا چاہتا ہوں چیزوں میں، لین دین میں، پر میرے دل کے معاملے میں تو مجھے نہ پکڑنا. یہ بالکل ایسے جیسے آپ کے 4 بچے ہیں تو ماں ہونے کے ناطے آپ سب سے پیار کرتی ہیں، لیکن کسی ایک بچے سے آپ کا دل زیادہ جھکتا ہے کہ نہیں؟ چاہے اس کے اپنے مینرز اچھے ہیں یا فطری بھی محبت ہوتی ہے، تو وہ محبت پھر قابل پکڑ نہیں ہے، وہ تو اللہ نے ڈال دی. حضرت عائشہ کے ساتھ آپ بہت محبت کرتے تھے، عائش کہتے تھے، یا عائش، کبھی اس کو ہرہ کہتے تھے، یعنی اتنا یہ لاڈ ہوتے ہیں. دیکھیے کہ اب میں چونکہ حضرت ختیجہ کی سیرت میں بہت کہہ چکی ہوں، اس لیے اب میرا دل نہیں کر رہا اس موضوع پہ زیادہ بات کروں کہ پتہ چلے کہ امہات المومنین کے بعد واقعی اور کچھ ہوا نہ ہوا ہمیں اچھی بیوی بننا آ گیا. لیکن سچی بات ہے، میں نے یہ خود فیل کیا، چونکہ ازواج مطہرات ہی تو پڑھ رہے ہیں، تو نبی کی بیویاں ہمارے لیے رول ماڈل ہے، تو ان کا سب سے زیادہ پرومیننٹ روپ ہمیں بیوی کا ہی آئے گا نا. اور اگر میں اور آپ ہم سبھی ایک دفعہ ذرا اس نیت سے دیکھ لیں کیا ہم بھی اچھی بیویاں ہیں کہ نہیں، تو میرا خیال ہے کہ کافی گھروں میں اصلاح ہو سکتی ہے، کیا کچھ ہمارے سامنے نہیں آ سکتا. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہنے لگے. کوئی آپ کے گھر میں اس وقت پروٹوکول نہیں تھا، چھوٹا سا حجرہ تھا، جیسے چھوٹے چھوٹے حجرے یا آپ کہہ لیجئے کہ کیمپنگ یا ٹینٹس ہوتے تھے، تو اسی طرح کا ایک ٹینٹ حضرت عائشہ کے لیے بھی لگ گیا. کوئی تقاضے نہیں، آپ مجھے کہاں رکھیں گے، میرے لیے کیا سیکیورٹی ہے، میرا مستقبل کدھر ہے، کچھ ہے، بس مزے سے زندگی گزرنے لگ گئی. اس کے بعد کیا ہوا، حضرت عائشہ جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 9 سال رہی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویاں، جو کہ ظاہر ہے کہ سوکناپا تو ہوتا ہی تھا نا، اس کے باوجود بھی وہ اس بات کی قدر کرتی تھی کہ آپ حضرت عائشہ سے محبت کرتے ہیں. جیسے کہ سودا، میں نے آپ کو بتایا کہ دوسری بیوی وہی تھی، حضرت سودا سے آپ کا ماں شادی ہوئی کچھ دیر ہی، جب حضرت عائشہ سے شادی ہوئی اور سودا مزید بوڑھی بھی ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی باری عائشہ کو نہ دے دوں تاکہ اللہ کے نبی کہیں میرے سے دل نہ ان کا بھرا ہو اور مجھے چھوڑ نہ دیں، تو عائشہ کو میں دے دیتی ہوں. کہا اچھا، اللہ کے نبی تک یہ بات گئی، آپ نے کہا کہ سودا سے بہتر عورت کوئی نہیں، یعنی آپ نے ان کی تعریف فرمائی لیکن ان کی آفر قبول کر لی، کہا کہ میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں لیکن میں آپ کو اپنی ذمہ داریوں سے آزاد کرتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ اپنی ہر بیوی کے پاس باری باری، یعنی ون بائی ون ایک رات رہتے تھے، لیکن جس کے گھر جانا ہوتا تو اس کو چھوڑ کر باقی سب کے گھر عصر سے لے کے مغرب کے بیچ میں چکر لگاتے تھے، ان کی ٹیک کیئر کرتے، ان کا حال پوچھتے، ان کی، یعنی یہ نہیں تھا کہ اب اس کو بالکل دوسری بیویوں کو پیچھے ڈال دینا ہوتا تھا، اور آخر میں پھر اس کے پاس جاتے جس کے گھر میں رات رہنا ہوتا تھا. تو ظاہر ہے کہ جب بیچ میں سے ایک بیوی بی نکل گئی تو پھر باری وہ ان کی باری بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے لگ گئی. تو اس طرح سے آپ کا معاملہ ان کے ساتھ چلتا تھا. جب ہجرت کے بعد مسلمان مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ کی وبا آب و ہوا جو تھی وہ مسلمانوں کو سوٹ نہیں کی. بہت سارے لوگ بیمار ہو گئے. بیمار ہونے والوں میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی تھی. ان کے سر کے بال جھڑ گئے تھے, جس کو آج کی زبان میں شاید آپ اور میں ٹائفائڈ کہیں گے. ٹائفائڈ کہیں گے کہ ان کے جس سر کے بال جھڑے. اور یہ اس سے پہلے ابو بکر جب بیمار ہوئے تو ان کی بہت خاطر کرتی تھی اور ان کا بہت ٹیک کیئر کرتی تھی اور شیر بھی پڑا کرتی تھی کہ ابو آپ کو کیا ہو گیا. تو عورت حضرت ابو بکر صدیق شیر پڑا کرتے تھے کہ ہر بندہ تو اپنے ہی گھر والوں میں صبح کرتا ہے اور موت تو انسان کی کہ جوتے کے چسمے سے بھی قریب ہے. یعنی مکہ کو یاد کرتے تھے کہ میرا گھر تو مکہ تھا تو میں تو دور ہوں, تو پتہ نہیں شاید میں یہاں پہ مر جاؤں گا. پھر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کیفیت ڈسکس کی گئی تو آپ نے دعا فرمائی, تو اس کے بعد ابو بکر صدیق کی طبیعت جو تھی وہ بہتر ہونے لگ گئی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ان کے اندر فہم اور فراست بہت تھا, سیکھنے کا شوق تھا, اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ایک دفعہ سیکھ لیتی تھی وہ بھولتی نہیں تھی. کیونکہ جو ابو بکر صدیق تھے نا عربوں میں مشہور تھے, نسب ناتا بہت جانتے تھے. یعنی آپ کہہ لیں کہ ان کی میموری بہت سٹرانگ تھی. گھوڑوں کے نام, قبیلوں کے نام, بستیوں کے نام ان کو زبانی یاد تھے. حضرت عائشہ کو اپنے باپ سے ذہانت ملی اور ذہنی طور پہ ان کا مضبوط ملا. اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیش کروایا اپنی زبان میں کہہ لیں, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی وہ پھر پیچھے نہیں گئی. اور جب آپ کی شادی ہوئی تو اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہتے ہیں کہ آپ کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, اس وقت دودھ کا ایک پیالہ تھا. تو حضرت اسما جو ہیں آپ کی بیٹی اسما بنت یزید ہیں, تو وہ حضرت عائشہ کی دوست تھیں, تو کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی کو دودھ پیش کیا گیا اس وقت, تو آپ نے تھوڑا سا پیا اور باقی کہا کہ عائشہ کو دے دو. اب آپ دیکھیے کہ میں آپ کو تھوڑا سا ریلیٹ کرنا سمجھاؤں گی. آج کے دور میں شادی کے موقع پہ دولہا کو دودھ پلاتے ہیں, پھر سالیوں سے دودھ پلوائی لیتے ہیں, دیتے ہیں یا لیتے ہیں آئی ڈونٹ نو. پھر داماد دیوروں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے, پتہ نہیں اب تو لوگ نہیں کرتے ہوں گے. آپ کا کیا خیال ہے, ہوتا ہے یہ سب کچھ ابھی بھی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگوں نے اس دن چھوڑ دیا تھا جب سے ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا. پہلے ورت کرتے تھے, لیکن یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. عربوں میں یہ چیزیں کسی اور اینگل سے تھیں. آج ہم نے اس کو کئی مختلف کلچروں کو ملا کر کہتے ہیں, دیکھو اللہ کے نبی نے بھی نہیں دودھ پیا تھا, تو وہ کس طرح پیا تھا اور وہ کیسے پلایا تھا, یہ چیزیں سمجھنے کے لیے. کہ یہاں سے یہ بات سنت مل گئی. کل آپ کسی کی جگہ شادی کرواتے ہیں, کسی کی بچوں کی بچیوں کی, تو شادی کے وقت دلہا دودھ پیئے اور اس کا چھوٹا ہوا دودھ بیوی کو دیں, یہ سنت ہے. حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کا چھوڑا ہوا دودھ پیا اور تھوڑا سا پی کر انہوں نے چھوڑ دیا. تو اس سے بھی علماء کہتے ہیں کہ شوہر بیوی کے بیچ میں محبت ہوتی ہے. تھوڑا سا جو دودھ باقی بچ گیا تو کہا اپنی دوستوں کو دے دو, تو سہیلیوں کو دیا تو وہ شرمانے لگی, کہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا. تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو, بندے کا ہر جھوٹ لکھا جاتا ہے. مراجعہ کے دل کر رہا ہے لیکن تم تکلفن کہہ رہی ہو کہ ہم نے نہیں پینا. تو پھر آپ نے ان کو یہ بات کیسے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی آپ کو کچھ بھی پیش کرے اگر بھوکے تو کھا لیں. ایک دفعہ صحابیات نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم کہیں جاتے ہیں پھر ہمیں بھوک بھی لگی ہوتی ہے, بلکہ میں کہوں گی ہم پہلے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کیا کھائیں گے, کیا وہ کھلائیں گے ہمیں. کہا پھر جب جاتے ہیں تو وہ کچھ رکھتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں بھوک نہیں ہے, تو کہ یہ بھی جھوٹ ہے, یعنی مروتن جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرو, یعنی کہ کھاؤ یہ جھوٹ ہے, تو کبھی بھی جھوٹا تکلف نہ کریں. بہرحال حضرت عائشہ کی روستی یکم شوال کو ہوئی تھی, ہجرت کا پہلا سال تھا, شوال تھی اور صبح کے وقت ہوئی تھی. یہ بھی ایک سنت ہے اگر آج کے دور میں زندہ کر لی جائے اور لیٹ نائٹ شادیوں کو ختم کر دیا جائے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ صبح کے وقت شادی ہوئی تھی اور شوال میں اس لیے کی گئی تھی تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ خیال نکل جائے کہ شوال میں کی گئی شادیاں جو ہوتی ہیں وہ منحوس ہوتی ہیں نعوذ باللہ, اور اس کے اندر وہ پھر خیر نہیں ہوتی اور جس طرح سے یہ کچھ ہوتا ہے. اور اللہ تعالی ہمیں اتنی ہی سادگی سے شادیاں کرنے والا بنا دے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز ہمارے سامنے حضرت عائشہ کی سیرت میں سے ملتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے, بعض کہتے ہیں کہ پڑھنا لکھنا ان کو آتا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ پڑھ نہیں سکتی تھی لیکن پڑھ لیتی تھی. اور آپ کو تھا کہ پورے قریش قبیلے میں صرف 17 لوگ پڑھے لکھے تھے مکہ میں, 17 لوگ. ان میں سے ایک شفا بنت عبداللہ ادبی ایک عورت تھی, ایک عورت صرف مکہ میں یعنی قریشیوں میں سے لکھنا پڑھنا جانتی تھی, اس کے علاوہ نہیں کوئی جانتا تھا. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو عام کرنے کے لیے اہتمام کیا. بدر کے قیدیوں کے بدلے میں کہا گیا کہ وہ ہمارے بچوں کو بھی پڑھائیں گے. اسی طرح ازواج مطہرات میں حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی تھی اور ام سلمہ یہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی, اور حضرت حفصہ نے یہ لکھنا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ سیکھا تھا شفا بنت عبداللہ سے, جن کا تذکرہ کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو لکھانا پڑھانا چاہتے تھے. اصل بات یہ ہے سورۃ عذاب میں بھی آپ کو اشارہ ملتا ہے, واذکرنا, اور ذکر کیجئے یا پڑھیے ان آیتوں کا جو آپ کے گھر میں نازل کی جاتی ہیں. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی تعلیم پہ زور دیتے تھے, ان کو دنیاوی تعلیم بھی سکھاتے تھے. پھر اسی طرح سے مغرب سے, سوری عصر سے مغرب کے وقت, یا کہہ لیجئے کہ کوئی ایک گھنٹہ ایسا رکھا ہوا تھا آپ نے کچھ ٹائم, کہ جس میں آپ صرف عورتوں کو درس دیتے تھے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ عورتوں کی تعلیم کو عام کر کے گئے, اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو علم دے کر گئے, جس کی بنیاد پہ پھر فائدہ کیا ہوا کہ بعد والوں تک بھی یہ بات پہنچی. اور جب تک عورت کے پاس علم نہیں آئے گا باقی باتیں نہیں ہوگی. آخر میں انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر کروں گی حضرت عائشہ صدیقہ کی علمی خدمات کیا تھی اور کس طرح سے انہوں نے پھر دین کی خدمت کی. لیکن بہرحال اپنے میرے لیے عمل کی بات ابھی بھی ہم نوٹ کر سکتے ہیں کہ عورت کو ان پڑھ نہیں رہنا چاہیے. ہر فیلڈ میں جس میں عورت آگے جا سکتی ہے اس کو جانا چاہیے. شرط یہ ہے کہ اس میں وہ ساری چیزوں کو, شرائط کو قبول کرے جو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہیں, اور مس یوز نہ کرے. اور دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ساتھ ہوگی تو آئیڈیل کمبینیشن ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے دین کی تعلیم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لی, حلال حرام کے مسائل, اور وہ تو ڈے ٹو ڈے زندگی کے تھے. باقی رہے گی دنیاوی تعلیم, تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر اپنی اولاد کی تربیت میں بہت سخت ہے, یعنی ہی واز ویری اسٹرکٹ فادر. اپنے بیٹے عبد الرحمان کو صرف اس جرم پر ایک دفعہ انہوں نے بچپن میں مارا کہ مہمان آئے تھے اور آپ نے ان کو کھانا کیوں نہیں کھلایا. بعض دفعہ ان کو مارنے پہ تیار ہو گئے. اور حضرت عائشہ کا حال کیا تھا کہ شادی کے بعد بھی اپنے باپ سے ڈرتی تھی. کوئی غلطی ان سے ہو جاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی تھی, کہتی تھی ابو کو نہ بتائیے گا. آپ پڑھیں گے آگے ایک واقعہ آتا ہے کہ جب ہیلا ہوا تھا تو اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق اور عمر آ کے اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹ کے گئے تھے کہ تم نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی تم سے ناراض ہو گئے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کا ایک جگہ ہار گم گیا تھا. یعنی ان کے بہت سارے اس طرح کے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی بھولی بھالی سی تھی, تو کسی سے ہار لے کر گئی, سفر میں جا رہی تھی, ساتھ لے گئی, مانگ کے لے گئی, کوئی بات نہیں ہے. وہاں وہ گم گیا, جب گم گیا تو ہار ڈھونڈنے میں نماز کا وقت آ گیا اور نماز پڑھنے کے لیے پانی نہیں ہے. تو ابو بکر آ کے تو حضرت عائشہ کو کمر میں کچوکے دے رہے ہیں, ڈانٹ رہے, کیا ضرورت تھی, اللہ کے نبی کچھ نہیں کہہ رہے. آج آپ دیکھیں نا, آپ کہیں گئے اور آپ کا ہار چوڑی گم جائے, پھر امیاں جی کا غصہ دیکھیے, ضرورت کیا تھی پہن کے آنے کی, اور چھوڑ دیجیے اور کر دیجیے. اللہ کے نبی کو کوئی غصہ نہیں آ رہا, لیکن ابو بکر اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہے, کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی سو رہے تھے, میں ہل نہیں رہی تھی, ورنہ میرے باپ نے مجھے خوب کچوکے لگائے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے ایسا کر کے آنے کا. تو شادی شدہ بیٹیاں بھی باپ سے ڈرتی تھیں, آج کل کون سی ڈرتی ہیں. اور کئی مواقع ایسے ملتے ہیں کہ ابو بکر نے جو ان کو ڈانٹا وہ چیزیں موجود ہیں. اور بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ ابو بکر صدیق جب حضرت عائشہ کو ڈانٹتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں پڑھ کے ان کو بچا لیتے تھے کہ آپ میری بیوی کو ایسے نہ کریں. تو یہ باپ کی ایک تربیت کا ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے. اور رخصتی کے بعد حضرت عائشہ نے باقاعدہ تعلیم و تربیت حاصل کی, قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھتی تھی, اور ان کا غلام تھا زکوان نام کا جو ان کے لیے قرآن لکھا کرتا تھا. تو ہو سکتا ہے خود نہیں لکھ پاتی تھی, لیکن ان کو شوق بہت تھا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بہت پوچھتی تھی, یعنی ان کے اندر ایک کیوریس مائنڈ تھا جس میں وہ کہتا چاہیے کہ ذکر یعنی ریسرچ کرنے کا ایک جذبہ, اور اپنے آپ مطلب یہ ایسی نہیں تھی کہ بس بھولی بھالی یا بدھو بن کے بیٹھ جائیں اور کہ مجھے کیا پوچھنا اور ہم کیا کر سکتے ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ عورتیں خود ہی اپنے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے الگ کر لیتی, نہیں ہم سے نہیں ہوگا. مثلا کمپیوٹر چلانے کی بات کریں, میں نہیں چلا سکتی, اور مجھے یعنی ڈرنے لگتے ہیں, ہے کہ نہیں ایسی بات. کچھ چیزوں سے ہم خوف زدہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جس حد تک بھی انسان دین کی اور دنیا کی تعلیم لے سکے اس کو لینی چاہیے, تاکہ اس کے اندر سے کمپلیکس تو چلا جائے. احساس کمتری کے ساتھ ایک جیے تو وہ کیا جیا. اب اس میں ایک بہت ہی زیادہ ایسا واقعہ آیا حضرت عائشہ کی زندگی کا کہ جس نے پورے گھرانے کو توڑ کے رکھ دیا. یہ ساری اسی موقع پہ نازل ہوئی تھی. ہوا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے یا غزوات میں یا سفر میں جاتے तो सारी बीवियों को तो साथ नहीं लेके जा सकते थे। अब क्या करें, कुर्रा डालते। कुर्रे में जिसका नाम आ जाता था उसको साथ लेकर जाते थे। एक जंग थी गजवे मुरैसी, उसका नाम है गजवे बनु मुस्तलक भी कहते हैं और मुरैसी भी कहते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा उसमें आपके साथ थी। अल्लाह का करना देखिए कि हजरत आया, जब वो काफिला जंग के बाद वापस मदीना की तरफ आ रहा था तो रास्ते में कहीं पड़ाव डाला। पड़ाव जैसे स्टॉप ओवर किया जाता है, लोग अपनी बेसिक्स यूज कर लें, खा लें, पी लें, वॉशरूम यूज कर लें, उसके बाद लोग जो हैं वो चल पड़ेंगे। ठीक ऐसे ही हुआ। जब काफिला वापस गया तो हौदज होता था, जिसको शायद आप पालकी के नाम से जानते होंगे या डोली का नाम कह लीजिए। उस वक्त में जरा घोड़े और ऊंटों पे लोग चलते थे, तो औरतें, बच्चे, कमजोर जो लोग थे वो इस तरह की पालकियों के अंदर बैठ जाते थे और उस पालकी को दो दो लोग पकड़ के आगे पीछे से मरते वो लेके चलते रहते थे। यानी हजरत आयशा सिद्दीका का वजन बहुत थोड़ा था, और कितनी की होंगी वो, 13-14 साल की बच्ची का कितना को वजन होता है। वो उस वक्त कजाए हाजत के लिए गई हुई थी, उनको नहीं पता काफिला जा रहा है, लेकिन काफिला इनके बगैर ही चला गया। ये जब वापस आई तो इन्होंने देखा तो वहां तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने जाहिर है कि अकलबंदी का फैसला किया कि जब आगे जाएंगे मुझे वहां नहीं देखेंगे तो वापस आएंगे, और वापस आएंगे तो मुझे ढूंढेंगे, तो जहां से काफिला उठा मैं वहीं बैठी रहूं। बस जब आप देखिए कोई लोग एक इधर जा रहा है उधर जा रहा है, वो सारे एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं और मिलता कोई भी नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि वहीं चादर ली और लेट गई। एक सहाबी थे सुफवान बिन मुअत्तल उनका नाम है। उनका काम क्या होता था कि जब काफले चले जाते थे तो आखिर में फिर उस जगह पे एक चक्कर लगाते, किसी की कोई चीज तो नहीं रह गई। जाहिर बात है इतने लोग जब उठ के जाएं तो चीजें तो वो लॉस्ट एंड फाउंड वाली बात तो होती है, तो फिर एंड पे ये वहां से जाते थे। जब ये वहां आए और इन्होंने किसी इंसान को दरख्त के नीचे चादर लेकर लेटे देखा तो उन्होंने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुक्म है वैसे भी कि कोई चीज खो जाए या कोई भी चीज नजर आए या नुकसान कोई मिले, मकसद कहने का ये था कि ये कौन इधर रह गए। जब उनकी आवाज सुनी तो हजरत आयशा ने एकदम चेहरे से कपड़ा उठाया, तो हजरत सुफान हजरत आयशा को पहचान गए। क्यों? क्योंकि पर्दे की आयतों से पहले आपको देख चुके थे। कहने लगे, नबी की बीवी और इधर? बस कोई बात नहीं हुई, कोई चीत नहीं हुई, बात सारी समझ आ गई। सुफान गए, अपने ऊंट को लाकर आयशा के पास बिठा रखा। ऊंट वहां जब पास रखा तो हजरत खदी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा उनके ऊंट पे सवार हो गई और वो साथ ले लेके ऊंट को चलने लग गए। चंद घंटे के फर्क से काफले को जाके मिल गए। ये सिंपल सी कहानी थी, एक मिसहैप था, हो गया। लेकिन जब हजरत आयशा हजरत सुफवान के साथ उस काफले तक पहुंच रही थी तो कुछ मुनाफिकों ने देखा, जिनमें से एक नाम अब्दुल्ला बिन उबई भी था। अब्दुल्ला बिन उबई को तो एक किस्म का मौका मिल गया, जो बाहर की दुनिया में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत सारे इल्जाम लगा ही रहे थे, अब तो उनको घर में बात मिल गई। उन्होंने नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह आयशा के ऊपर इल्जाम लगा दिया, ये जान के पीछे रही थी और अब इस सहाबी के साथ आई हैं। अब ये एक सिलेंडर था ना, अब आयशा को कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। बोली वाली थी, मदीना में आई। अल्लाह का करना देखिए कि ये जब घर में आई ना तो बुखार आना शुरू हो गया। कहती है, मुझे कुछ नहीं पता बाहर मेरे खिलाफ क्या बातें हो रही हैं, लेकिन मदीना की पूरी फिजा में कह लीजिए कि एक तूफान आया हुआ। अब ये अल्लाह ने कहा कि नल्लाजीना जाओ बिलिफ की, यानी बातों का तूफान, प्रोपेगंडे का तूफान, सब तरफ बात फैला दी गई। और अल्लाह के नबी जब तक वही नहीं आती थी कुछ बोलते नहीं, गैब तो पता नहीं था कि खुद से सारी बातों को सॉर्ट आउट करे, आप खामोश थे। लोगों से पूछ रहे थे कि तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या ख्याल है। हजरत खदीजा, हजरत आयशा की लौंडी जो यानी कनीज थी हजरत बरीरा, उनसे पूछा गया, कहा घर की मुलाजमा से पूछ लें, उसको ज्यादा पता होगा। जाके पूछा, सुनाओ आयशा कैसी औरत है, यानी कैसी लड़की है, तेज है, तराज है, अल्लाह ना करे उसका कोई इंक्लाइनेशन बुरा है, कैसा है वो है। तो कहने लगी कि मैं तो इतना जानती हूं कि आयशा आटा गूंद के वहीं रख के सो जाती है और बकरी आटा खा जाती है, यानी बोली लड़की। अब उसको क्या पता इस तरह की गंदी बातें, जिना और बदकारी, मैं तो उसमें नहीं मानती। इसी तरह से हजरत अली से पूछा गया, उन्होंने भी कहा कि अल्लाह के नबी आपके लिए औरतों की तो कमी नहीं है, लेकिन आप गवाही ले लीजिए जो भी आपको मिलता है। आपकी सौकनों से पूछा गया, यानी उस वक्त जो दूसरी खवातीन नबी सल्लम के निकाह में थी, सब ने यही कहा कि हमने आयशा में खैर के सिवा कुछ नहीं देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल खामोश थे। मैं सोचती हूँ कि सिर्फ वाकिफ का अगर आपके साथ एक नशिस्त में डिस्कस करूं तो शायद 101 लेसन उसमें से हम निकाल सकते हैं। کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی بات پتہ ہے، نہ آ کے عائشہ پہ گرج رہے ہیں، نہ چیخ رہے ہیں، نہ غصہ، نہ مار، نہ دھاڑ. آج کتنی جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں شوہر بھی اور بیویاں بھی، ذرا سی بات میں پریشان ہونے لگتے ہیں، ذرا سی بات میں پریشان ہونے لگ جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی تو خاموش تھے. عائشہ کہتی ہیں کہ اس دور میں ہم خواتین رات کے لیے، رات کو جاتی تھیں کھلی جگہوں پہ فارغ ہونے کے لیے، کیونکہ ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے. تو یہ اپنی ایک رشتے کی خالہ تھی، ام مستو اس کو کہتے تھے لوگ، ان کے ساتھ کہیں جا رہی تھی رات کو فارغ ہونے، تو ان کی چادر میں ان کا پاؤں اٹکا اور جیسے وہ ایک قسم کی انسان کو ٹھوکر لگتی ہے. جب ان کو ٹھوکر لگی تو اس نے اپنے ہی بیٹے مستو کو جیسے بد دعائی کا کلمہ بولا کہ مستو تیرا برا ہو. یہ جیسے ہم لوگ پیار میں نہیں کہتے تیرا بیڑا تر جائے، اب یہ کوئی گالی تو نہیں ہے نا، اسی طرح کے کچھ لفظ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بولے. تو عائشہ نے کہا کہ اماں، آپ اپنے بیٹے کو ایسے بد دعا کیوں دے رہی ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ اس نے تو بدر کی جنگ میں بھی شرکت کی ہوئی ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب ان کے لیے جنت پکی ہے. کہنے لگی میں اس کو برا کیوں نہ کہوں، تیرے اوپر سب سے زیادہ باتیں تو وہی لگا رہا ہے. عائشہ کہیں گی کس پہ باتیں؟ میرے پہ باتیں؟ کون سی باتیں؟ کہا تجھے کچھ نہیں پتا؟ کہا مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے ساری کہانی سنا دی. اب عائشہ کا دماغ چل رہا ہے، اب سمجھ آ رہی ہے. کہتی ہے کہ اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ چپ کیوں ہے. پہلے جب میں بیمار ہوتی تھی تو جو آپ میری تیمارداری کرتے تھے، جو میرے لاڈ دیکھتے تھے، اس دفعہ وہ نہیں ہے. اس کا نا کہ آپ کے دل میں میرے لیے کوئی بات ہے. خیر گھر آئیں، اللہ کے نبی کو کہتی ہیں کہ میں کچھ دن کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں. خلاف معمول یعنی خلاف عادت آپ نے کہا ہاں چلی جاؤ. اب اس پہ بھی عائشہ کو رونا آ رہا. لیکن نا بیوی میاں کہے میں کہ جانے نہ دے پھر روتی ہیں، ہاں؟ اور اگر مطلب آپ کو کہے کہ چلی ہی میں کہ جو پھر بھی روتی ہیں. تو بیوی کو میاں سے یہی چاہیے ہوتا کہ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا. جب بیوی میاں کہتے نہیں میں تمہارے پاس جی نہیں سکتا، تو اندر سے بیوی خوش ہوتی ہے، بظاہر اسے لڑتی بھی ہے، پھر بھی ہم ساری ایسی ہیں، کیا کریں، ہاں؟ لیکن ان حضرت عائشہ کو اس پہ بھی رونا آ رہا ہے کہ اچھا جی آج تو آپ نے مجھے اتنی جلدی اجازت دی. خیر کہتی ہیں کہ میں اپنے باپ کے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ گھر کا تو ماحول ہی اتنا آزردہ ہے. قرآن کھول کے ماں بیٹھی ہیں اور رو بھی رہی ہیں اور باپ بھی ہے. کہتی مجھے سمجھ آ گیا کہ بات کچھ ہے. بہرحال پھر ان پہ بات کھلی، پھر یہ روئیں. حتیٰ کہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے مجھے دیکھنے، لیکن خاموش رہ کے تھوڑی دیر میں چلے جاتے تھے، نہ کوئی محبت کی باتیں، نہ غصے کی باتیں، بس ایسی طے خاموشی ہے. کہنے لگی ایک دن ایسے ہی یہ لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو عائشہ، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ اگر تیرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تو اس کا اقرار کر لے، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تیری تجھے معاف کر دے گا. ماں باپ نے بھی کچھ اسی قسم کی باتیں کہیں. اس پہ پھر عائشہ روئی، کہنے لگی دوسروں کی زبان سے جھوٹ سنتے سنتے آپ لوگوں کا اب یہ حال ہو گیا کہ آپ کو میں سچ کہوں گی تو جھوٹی لگوں گی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اور میں آپ کو خوش کرنے کے لیے، اور اگر میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ دوں کہ میں نے یہ کام کیا جو جھوٹ ہے تو آپ سارے خوش ہو جائیں گے، میں کچھ نہیں کہوں گی. کہنے لگی کہ مجھے اس وقت صدمے اور تکلیف کی وجہ سے نام بھی نہیں یاد آ رہا حضرت یعقوب کا. تو میں نے کہا میں تو اس وقت وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا کہ فصبرن جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں تو صبر ہی کروں گی اور جو یہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں اس پہ تو اللہ ہی مددگار ہے. کہتی ہیں کہ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہے، جو وحی کا ایک سمبل ہوتا تھا کہ سردیوں میں بھی جب آپ پہ وحی آتی تھی تو اس وقت بھی آپ کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا تھا. کہنے لگی میرے دل میں آیا کہ دیکھنا اللہ اپنے نبی کو خواب کے ذریعے یا وحی سے یہ بتا دے گا کہ میں سچی ہوں. یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری شان میں 10 آیتیں قرآن میں نازل کر دے گا. ان الذین جاؤ بلف کے، کہ وہ لوگ جو لے آئے ایک بہت بڑا طوفان گھڑ کے، اس وقت منکم، یہ تمہارا ہی اپنا ایک گروہ ہے، باہر والے باتیں نہیں کرتے، ہمیشہ گھر سے بات نکلتی ہے، اندر سے باتیں نکلتی ہیں پھر باہر جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تخسبوہ شر، لا تحسبوہ شر لکم، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم. اے عائشہ جی تمہارے حق میں بہت اچھا ہے. کیا برا، کیسے برا، اچھا تھا. دیکھیے الزام تو لگا، ایک مہینہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب رہے، کولڈ وار تھی، لیکن یہ آیتیں کب تک، کب سے ہیں اور کب تک رہیں گی؟ رہتی دنیا تک قرآن پڑھنے والے حضرت عائشہ کی بے گناہی کو دیکھیں گے. یہاں میں تھوڑا سا تقابل کروں گی، بلکہ کسی نان مسلم نے ایک مسلمان عالم کو آر دلائی، کہا عائشہ وہ عائشہ جس پہ زنا کا الزام لگا تھا، یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا. تو وہ عالم جو تھے وہ بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے ہاں بھائی، ابھی تک دو ہی عورتوں پہ بڑا الزام لگا ہے، ایک مریم پہ، اللہ نے اس کو بچہ دے دیا، اور ایک عائشہ پہ، اس کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل کر دی. پھر اب دیکھیے کہ یہاں تھوڑا سا تقابل کر کے دیکھیے گا، کیونکہ ہم نے ان پیاری شخصیات کے اوپر لگے ہوئے دھبے اور داغ بھی دور کرنے. بعض لوگوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا، صرف دور سے سنی سنائی کی وجہ سے باتیں گھڑتے ہیں. آپ دیکھیے کہ حضرت مریم کی بے گناہی اللہ نے ثابت کی بچے کو بلا کر، بچے نے گواہی دی نا، سورت مریم میں آتا ہے انی عبداللہ، عیسیٰ بولے تھے نا، وہاں ایک بچہ گواہی دے رہا ہے. عائشہ کی بے گناہی کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، بل ہوا کلام اللہ. پھر کوئی عائشہ کو برا کہے تو یہ اس کے خود برے نصیب ہونے کی بات ہے. اللہ نے عائشہ کی بے گناہی ثابت کی. کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی پر جب وحی کے اثار ختم ہوئے، آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا کہ جیسے بہت دن بادل رہنے کے بعد پیچھے سے سورج نکلے تو ایک دم شائنی ہوتا ہے نا، وہ دل کا غبار تو دور ہوا. دیکھیے اگر شوہر بیوی جھگڑتے ہیں اور بیوی سمجھتی ہے کہ یہ میرے سے ناراض ہے، تو خوش تو شوہر بھی نہیں ہوتے، گھر کے ماحول میں کشیدگی تو دونوں طرف ہے. لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب پتا. اگر آپ کو غیب پتا تھا تو یہ ایک مہینہ آپ اس ایپ کیوں رہے، اس میں پھر کیوں پوچھ رہے تھے علی سے تم بتاؤ کیا ہو کریں، اور عمر سے تم بتاؤ کیا کریں، کس طرح کیا کریں؟ آپ کو غیب تب پتا ہوتا تھا، اتنا پتا ہوتا تھا جب اللہ بتاتے تھے، ورنہ ایک مہینہ اتنی سٹریس ہوتی. لیکن بہرحال آپ نے کہا کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری بے گناہی میں قرآن میں آیتیں نازل کر دی. پھر کہتی ہیں وہ جو اتنے دن کے آنسو رکے ہوئے تھے، پھر وہ میرے بہے، کہ میری یہ شان کہ اللہ نے میرا ذکر قرآن میں کر دیا، یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے. ہم میں سے کسی کا ٹی وی پہ نام آ جائے اچھے لفظوں میں تو ہم اس سلاٹ کو سیو کر لیں گے، اخبار میں آ جائے تو اس اخبار کو چھاپ رکھ لیں گے، جی ہمارا نام آیا، قرآن اللہ کا کلام، اس میں ذکر آ گیا اس عورت کا. تو ماں خوش ہو کے کہتی ہیں چل اٹھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ بول، جیسے اکثر مائیں بیٹیوں کو کہتی ہیں. تو کہتی میں نے بھی ادا سے کہا میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں اس اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے میری بے گناہی ثابت کی. تو یاد رکھیے اس میں ایک بہت بڑی بات ہے، اور حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 14-15 سال سے زیادہ نہیں تھی. آج بھی اس سال اس عمر کی بچی کو تو خود بھی نہ پتا ہو کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا، لیکن وہ ایسی پاک دامن خاتون تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بے گناہی کو قرآن میں ثابت کر دیا، دکھا دیا کہ دیکھو یہ کس طرح سے ہے. اور اس کے بعد پھر سب کو پتا چلا، اور پھر یہ سارا رکوع، یہ اس کی تفسیر اگر آپ سنیں تو بہت ہی فائدہ ہوگا. سبیل الجنہ کے لنک پہ جا کر ویب سائٹ سے یا الگ سے بھی نایتوں کی تفسیر موجود ہے، آپ سن لیجئے کہ کس طرح سے پھر اس سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ نے سکینڈلزم کو ختم کیا تھا. آج میرے آپ کے لیے اس میں عائشہ کے اس واقعے سے یہی سبق ہے کہ پہلی بات ہے کہ بے سوچے سمجھے باتیں آگے نہ کریں. آپ نے فرمایا کفا بالمری کذیبا، ہر کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے. اور خاص طور پہ میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو لے کے کہوں گی کہ جب سے یہ فون کے میسیجز عام ہو گئے، واٹس ایپ میسج، فیس بک میسیجز، بغیر پڑھے لوگ آگے کر دیتے ہیں کہ پہلے آگے بھیج لوں پھر پڑھوں گی، اور وہ جو گند بلا آگے بھیج دیتے ہیں، نہ کوئی تک نہ کوئی تک، کبھی بھی جھوٹی اور بغیر ریفرنس کی بات. اور خاص طور پہ ادھر جو ٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بات اگر کوئی کہتا ہے یہ حدیث ہے یا یہ نبی نے کہا، کدھر لکھا ہے ریفرنس پلیز. مجھے تو کوئی ایسا میسج آئے تو وقت نکال کے میں پوچھتی ہوں ریفرنس پلیز. بغیر ریفرنس کے تو آپ اور میں اپنی مرضی سے لوگوں کو نہیں لا سکتے. تو کسی بھی سوسائٹی میں اس طرح سکینڈلز نہیں ہونے چاہیے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک اور واقعہ حضرت عائشہ کی زندگی میں جو ہمیں نظر آتا ہے جو اہم ہے، یعنی بہت سارے واقعات ہیں ریئلی، ہم سارے جمع کر ہی نہیں سکتے، بلکہ میں نے ایک بک دیکھی کہ حضرت عائشہ کے 101 واقعات، چھوٹے بڑے ملا کر دیکھیں تو بہت سارے ان کے ملتے ہیں، اور ہر ایک پہ اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. ایک واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی کا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی، قرآن میں ایک آیت ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، کہ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں جو دیتے ہیں لیکن ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. کس بات سے؟ کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ ان کو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے. کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ چور اور بدکار اور شرابی لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو چوریاں بھی کرتے ہیں پھر اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ شراب پیتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ نہیں، یہ چور اور غلط کام کرنے والے نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. ہم آپ سوچیں ذرا، ہمارے لیے یہ بات بہت اہم ہے. آج ایسے لگتا ہے کہ اور بہت ساری چیزوں میں اضافہ ہوا ہے لیکن خوف خدا میں کمی ہو گئی ہے. ہم بڑے بڑے گناہ کر کے بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. حضرت عائشہ کی جو احادیث جمع کی گئی ہیں اس میں سے بہت ساری حدیثیں آپ کو سنا رہی ہوں. پوری ایک بک ہے مسند عائشہ کے نام پہ جو حضرت عائشہ سے احادیث ہمیں ملی. اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کروایا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنی ازواج سے ایلہ کیا تھا. ایلہ کہتے ہیں ایک مرد کا اپنی بیوی سے قسم کھا لینا کہ میں تم سے تعلق نہیں رکھوں گا، اور اس کی حد مدت ہے 4 ماہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 مہینے کے لیے کیا تھا. تو حضرت عائشہ بھی اسی میں آ گئی. ہوا کیا تھا؟ غزوہ خیبر ہوئی. اس سے پہلے مسلمانوں کے حالات بہت تنگ تھے لیکن اس میں بہت سارا مال غنیمت ملا کہ آخر سب کے گھروں میں چولہا جل گیا، یعنی کہہ لیجئے کہ مسلمان ویل آف ہو گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو وہی حال تھا. اس عورت کی گواہی موجود ہے، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی کے گھروں میں 2-2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. اور آپ کہتا ہے کہ 9 گھر بھی رہے ایک وقت میں آپ کے اکٹھے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر آپ کے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا تو کھاتے کیا تھے؟ کہنے لگی الاسودان، دو کالی چیزیں. کالی کیا؟ ایک تو کھجور ہے جو مکہ میں مفت ملتی تھی، اور دوسرا پانی، اور وہ بھی کون سا کالا؟ ریت ملا ہوا. یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو انہوں نے عورتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اب ذرا سا ہمارا بھی ہاتھ کھول دیجئے. اور دیکھیں عورت اگر گھر میں کچھ مانگتی ہے تو وہ کھلاتی کس کو؟ بعد میں شوہر کو کھلاتی ہے نا، بچوں کو کھلاتی ہیں. لیکن اللہ کے نبی کو لگا کہ میری بیویاں اب دوسری عورتوں کو دیکھ کر ہرس کرنے لگ گئی ہیں، تو آپ نے ان کی تربیت کے لیے، یہ کوئی غصہ یا کوئی سزا نہیں تھی، یہ تربیت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ بعض دفعہ خاموش رہ کے لوگوں کو سکھاؤ کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے، تمہیں بات کیا کی جائے. تو یہ کچھ انداز تھا. تو آپ 1 مہینے کے لیے اپنے گھر میں اوپر چبوترے پہ چلے گئے. ابو بکر اور عمر کو جب پتا چلا تو وہ دونوں آ گئے. ابو بکر آ کے عائشہ کو ڈانٹنے لگ گئے کہ یہ تم نے کیا کیا، اور عمر آ کے حضرت حفصہ کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا، نبی کی بیوی ہونا کوئی عام بات تو نہیں ہے. تو بہرحال پھر 29 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے تو لوگوں نے آپ کو یاد دلایا کہ اللہ کے نبی آپ نے تو 1 مہینے کی بات کی تھی تو آج ہی آ گئے. تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، یعنی کوئی چاند 29 کے بھی تو ہوتے ہیں نا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب قسم کھائی تو اس میں سے ہلکے درجے کو لو. لیکن بہرحال ایک موقع ایسا آیا جس کو تحہیر کہتے ہیں، وہ بھی بہت اہم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی جب یہ بات سنی تو آپ نے ان سب کو بلا کے کہا کہ دیکھو میں نبی ہوں، میرے ساتھ رہنا ہے تو روکھی سوکھی رہے گی، کیونکہ میں اگر دنیا کی دوسری چیزوں میں پڑ جاؤں گا تو پھر میں دوسرے کام نہیں کر سکتا. ہاں میں تمہیں چوائس دیتا ہوں، میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں اور تم دوسری جگہ جہاں چاہو شادی کر لو. تم مجھے بتا دو، تم میں سے جس کو میرے ساتھ رہنا ہے اس کو بھی اجازت ہے، اور جو مجھے چھوڑنا چاہتی ہے چھوڑ دے. ساتھ ہی آپ نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو سوچ کے فیصلہ کرنا اور جلدی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے کسی سے مشورہ کر لو. تو حضرت عائشہ صدیقہ اللہ کی عمر میں چھوٹی تھی لیکن سب سے پہلے بولی، کہنے لگی اللہ کے نبی میں آپ کو چھوڑ کے کچھ نہیں سوچ سکتی، مجھے آپ کے بارے میں کسی سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ہی چوز کروں گی. اور اس کے بعد پھر آپ کی ساری بیویوں نے ایک ایک نے یہی بات کہی. اتنی سمجھدار تھی عائشہ صدیقہ کہ دیکھتی ہیں ایک موقع پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، یہود سے تعلق تھا ان کا، تو السلام علیکم کہہ رہے تھے اپنی طرف سے لیکن آواز دبا کے کہتے تھے السلام علیکم. السلام علیکم تو سب کو پتا ہے سلامتی ہو تم پہ، السلام علیکم کا مطلب ہے تم پہ موت ہو. حضرت عائشہ نے یہ سن لیا کہنے لگی کہ اللہ کے نبی نے اس کے جواب میں کہا وہ علیکم، بس اتنا بول دیا. لیکن عائشہ کو بڑا غصہ آ رہا ہے کہ لوگ میرے نبی کے اوپر یا میرے شوہر کے بارے میں ایسی بات کرتی ہیں، تو وہ ضبط نہ کر سکی. کہنے لگی علیکم السام ولانہ یا لانتن. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ رفقن رفقن، نرمی نرمی. عائشہ نرمی چاہیے، اللہ کو نرمی پسند ہے. کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں وہ آپ کو کیا کہہ رہے تھے؟ تو کہا کہ تم نے نہیں سنا میں نے ان کو کیا کہا. انہوں نے کہا السلام علیکم، تم پہ موت. تو میں نے کہا وعلیکم سیم ٹو یو. کہنے لگے جب میں نے یہ بات کہہ دی اور اللہ میری بات ان کے حق میں سنے گا، ان کی بات میرے بارے میں نہیں مانے گا. تو میں ریپ اپ کرنا چاہوں گی، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ ہے کہ خانہ داری کیسی تھی، کھانا پکا لیتی تھی، ضرورت اتنی نہیں پڑتی تھی، لیکن روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام خوشی سے اپنے ہاتھ سے کرتی تھی. گھر میں اگر کوئی ہیلپر تھی بھی تو جو آپ کے پرسنل کام تھے وہ خود کرتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو دھونا، آپ کے پاس سرات کو مسواک اور پانی رکھنا، اور آپ کا سر مبارک بھی جب آپ حجرے میں ہوتے تو آپ کا سر مبارک بھی دھوتی تھی، اعتکاف کی حالت میں آپ کو کنگھی کرتی تھی. یعنی یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس سے بندہ دلوں میں محبت لیتا ہے. محبت فاتح عالم، اور خدمت سے ہی عزت ملتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا سے زیادہ پیار کرتی تھی. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم کب مجھ سے خوش ہو اور کب ناراض ہوتی ہو. کہا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے نا، تو جب تم بات کرتی ہو تو آپ تم کہتی ہو رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ نے کہا وہ تو میں اوپر سے کہتی ہوں، دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں. تو یہ لاڈ ہوتے ہیں نا. کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں دودھ پی کر گلاس دیتی. اب دیکھیں نا میں پیوں گی میں آپ کو دوں گی، تو میری طرف ادھر ہے تو اللہ کے نبی اس گلاس کا یا کپ کا منہ گھما کے تو اس طرف منہ کر کے جہاں عائشہ کے ہونٹوں کے نشان ہوتے تھے وہاں سے ہی دودھ پیتے تھے. یہ اللہ کی دیوی محبت تھی. کہتی ہیں پیریڈز میں ہوتی تھی اور میں ہڈی چوستی اور اللہ کے نبی اس ہڈی کو بالکل بعد میں وہیں سے منہ لگا کر کھاتے تھے، ایک ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے. دیکھیے یہ ادائیں نہیں ہیں، یہ محبت ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.